بمطابق ضرورت. حضرات الانبیاء کو مبعوث فرماتے رہے. ان کی شان یہ ہے کہ اپنے بندوں کو جب تک کہ ان کے پاس ان کی ہدایت کے لیے کسی کو مبعوث نہ کر دے، کسی کو بھیج نہ دے، اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کر دے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ کوئی قوم اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے پاس ان کو رہبری کرنے کے لیے رہبر نہ بھیج دیا گیا. رہبر آ جاتے ہیں ہدایت کا سامان لے کر، کتاب حکمت لے کر. اس کے بعد جب قوم مانتی نہیں ہے تو بے اعتبار نتیجہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس قوم کو کتاب حکمت کی نافرمانی اور اپنے وقت کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے پکڑتے ہیں، پھر وہ عذاب میں مبتلا کی جاتی. امام الانبیاء سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں انجمن ہیں، شخصیت ایک ہے، کام بہت سے ہیں عقائد صلی اللہ علیہ وسلم کے. مثلا اگر آپ اہل دعوت کے پاس جائیں، تبلیغی بھائیوں کے پاس، ان سے پوچھیں بھائی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی داعی اللہ. غلط تھوڑے قرآن مجید میں وداعی اللہ باذنہ وسراج منیرا، اللہ کے نبی کی صفت بیان فرمائی گئی، صحیح ہے نا؟ اب آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بھائی یہ سب مامورین ہیں اور حضور ہمارے امیر ہیں، صحابہ مامورین ہیں. اچھا صاحب پھر صفحہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بھائی یہ تو تبلیغی مرکز ہے، درست ہے لیکن وہی ہے دوسرا نہیں ہے، یہ نہیں بولوں بس ضرور سے بچوں. وہ مرکز بھی ہے، وہیں سے دعوت کا آغاز بھی ہوا. امیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مامور ہیں اور پوری عالم انسانی میں وہیں سے دعوت چلی. اچھا چلے آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں، ہٹنے کا کیا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے باطن میں، مگر ہوتا یہ ہے کہ دکھتا الگ الگ، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، ان کا سب ایک ہی ہے، دکھ رہے ہیں الگ خالی. ہر ایک اپنے کام کی وجہ سے اپنی جداگانہ شناخت رکھتا ہے. دیکھو ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹروں پورے ایک ہی رہتے ہیں، لیکن کوئی کان کا بول کے اپنی خاص پہچان رکھتا، کوئی ناک کا بول کے خاص پہچان رکھتا، کوئی حلق کا بول کے خاص پہچان رکھتا، کوئی دل کا بول کے خاص پہچان رکھتا، کوئی گردوں کا بول کے خاص پہچان رکھتا. ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں ہے کیا؟ آنکھ ناک کان کا ENT جس کو بولتے ہیں، انہیں الگ ڈاکٹر ہوتا ہے، دل کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، دوسرے اعضاء و جوارح کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، ایسا ہے. ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی ہے، بس یہ کہ اس کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک ملکہ ہوتا ہے، اس کی قابلیت ہوتی ہے، اس قابلیت کی بنیاد پر اس کو پہچانا جاتا ہے. ایسے ہی ہمارے مبلغین کو، اہل دعوت کو ہم داعی اللہ کی شناخت سے جانتے پہچانتے، ویسے ہی حضرات علماء کو علم کی حیثیت سے جانتے اور پہچانتے. ہے تو وہ الگ نہیں ہے ہم. اب آپ علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ صاحب وہ ہم لوگ دعوت والے ساتھیوں کے پاس گئے تھے، وہ لوگ یہ بول رہے تھے کہ بھائی وہ مرکز ہے کہتے، وہ امیر ہے کہتے، وہ مامور ہے کہتے، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرات علماء کہتے ہیں بھائی ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم ہے. حدیث شریف میں خود آقا نے اپنی صفت بیان فرمائی، بعثت معلما، میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور نبی کی صفت اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں بیان فرمائی، ایک تو ہے سورت حضرت ابراہیم کی دعا کی، انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی مبعوث فرما جو لوگوں کا تزکیہ کرنے والا ہو، کتاب حکمت کی تعلیم دینے والا ہو، یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیتوں کو تلاوت کرنے والا. تو جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان کی حضرت ابراہیم کی اس دعا کو جس شان میں قبول فرمایا، اس کو فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کر دیا تم پر تمہارے درمیان میں، سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس میں جو باتیں اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ آپ کا وصف یہ ہے کہ آپ کتاب کی تعلیم دینے والے ہیں، علم دینے والے. تو معلم تو ہمارے آقا قرآن کی روشنی میں بھی ہیں، معلم اپنی روایت مبارکہ کی روشنی میں بھی ہیں، تو ان کی بات بھی اپنی جگہ درست. حضور کیا ہیں؟ معلم. اگر آپ صحابہ کے بارے میں حضرات علماء سے پوچھیں کہ صاحب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مامورین ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صحابہ حضور سے براہ راست فائدہ اٹھانے والے متعلمین ہیں، یہ صحابہ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں. تو کیا غلط ہے؟ درست ہے نہیں؟ ارے صاحب وہ صفہ کہتے ہیں، وہ مرکز ہے، بولتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ بولے صفہ تو مدرسہ ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم عطا فرمایا وہ اسی صفہ پہ بیٹھ کر عطا فرمایا. تو دونوں درست ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب دیکھو تیسرے، حضرات مشائخ و صوفیہ کرام کے پاس آپ آئیں، آگے ان سے کہیں کہ جناب والا ابھی ہم اہل دعوت کے پاس گئے تھے، وہ کہتے ہیں امیر ہے، مامورین ہے، مرکز ہے. ہم علماء کے پاس گئے تھے، وہ کہتے ہیں معلم ہے، متعلمین ہے اور مدرسہ ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ تو حضرات مشائخ کہتے ہیں بھائی ان کی بات بھی صحیح ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی صحیح ہے کہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہیں، مزکی ہیں، تربیت کرنے والے. ویزکیہم، ان کی صفت اللہ نے قرآن مجید میں تزکیہ کرنے والا بیان فرمائی. چنانچہ ہمارے آقا تو شیخ ہیں، صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بولے سارے صحابہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، حضور شیخ ہو گئے اور صحابہ مرید ہو گئے. اچھا صاحب وہ پھر وہ صفہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہتے بھائی صفہ کے بارے میں خیال کیا ہے، یہ تو چلہ کرنے کی خانقاہ ہے، وہیں پر تو چلے لگا کرتے تھے. جتنے صحابہ ہیں بالخصوص وہ صحابہ جن کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ صحابہ جو قریب تھے اور مالی اعتبار سے تھوڑی سی دشواریوں کا سامنا کر رہے تھے، ہجرت کر کے تشریف لائے ہوئے تھے، اسباب نہیں بنے ہوئے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چبوترے پر صفہ پر آرام فرما رہے تھے. آقا علیہ السلام جو اولاد و وظائف انہیں دے دیتے بس وہ اس میں لگے ہوئے رہتے تھے، ان کا کام ہی وہ تھا، جو تعلیم دے دیتے وہ لے لیتے تھے. تو اب اس میں کیا غلط ہے؟ حضور داعی بھی ہیں، حضور معلم بھی ہیں، صرف داعی نہیں ہیں معلم بھی ہیں، اور حضور شیخ طریقت بھی ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ میں الگ تو الگ نہیں، سب ایک ہو جاتا ہے. گھی کہاں گیا ہوتا ہے کھچڑی میں، اس کو بول رہے جھگڑو مت، پوری امت ایک ہو جاؤ. اس وقت ویسے ہی پورا عالم، عالم انسانیت منتشر ہے، بالخصوص مسلمان اس قدر انتشار کا شکار ہے. کوئی حنفی ہو گیا، شافعی ہو گیا، مالکی ہو گیا، حنبلی ہو گیا، کوئی تو غیر مخلدی ہو گیا، نفس پرست ہو گیا، پھر کوئی قادری ہو گیا، کوئی چشتی ہو گیا، کوئی نقشبندی ہو گیا، سہروردی ہو گیا، پھر کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی کسی اور جماعت سے وابستہ ہو گیا. اب آلریڈی ہم لوگ اتنا ٹوٹے ہوئے ہیں، جڑنے کی کوئی چانسز نظر نہیں آئے. جب ایک کانچ کا گلاس ہوتا ہے، کانچ کا گلاس اگر گرے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو درمیان میں سے تڑخ آ جانا، آپ بیچ میں سے پیچھے سے کوئی سپورٹ لگا کے اس کو جوائنٹ دے سکتے ہیں، ایک آدھ تڑخ رہی، دو تڑخ رہے، تین تڑخ رہے تو آپ جوڑ لے سکتے. لیکن اگر وہ لاری کے کانچ کا جیسا رہا، جو مین ونڈو ہوتا نا سامنے کا، اس میں تھوڑی سی گیس ہوتی ہے، لاری میں، بس میں، کار میں، جو سامنے کا آئینہ ہوتا ہے، جب وہ پھٹتا ہے تو اس میں تڑخ نہیں آتی، انہیں پورا چورا چورا ہو جاتا. آج ہم ایسے چورا ہو گئے سو ہے، کب جڑنا ہی. تو نہ ہم کسی کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، نہ کسی کے خلاف بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں دعوت میں جو وقت لگا سکتے ہو لگاؤ، لیکن عالم سے رابطہ رکھو اپنے دینی معاملات میں علم لینے کے لیے. اپنی مرضی سے آدمی زندگی نہیں گزار سکتا، مسائل سیکھے، علماء سے سیکھے. جہاں ہمیں علم سیکھ کر علم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وہیں اپنی روحانی بیماریوں کو نکال کر ہمارے نفس کا تزکیہ کر کے کامیاب ہم کو ہونا ہے، تو شیخ طریقت سے وابستگی بھی ضروری ہے. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں، پتہ نہیں مگر مجھے جہاں تک اندازہ ہے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو ایسے مشائخ عطا فرمائے کہ وہ خود داعی بھی ہیں، وہ خود معلم بھی ہیں، وہ خود شیخ طریقت بھی ہیں، خود اوقات بھی لگاتے ہیں اور خود علم جانتے بھی ہیں، علم پڑھاتے بھی ہیں، درس و تدریس بھی ان کا شغل رہا ہے، کچھ لگے ہوئے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ تربیت کی لائن سے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور جو صالح صدق دل کے ساتھ آ کر رجوع کرتا ہے اور اپنا مرض بتاتا ہے، اس کو علاج بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارا علاج اس میں ہے، یہ کر لو. تو یہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت اپنی ذات میں انجمن ہے. آپ ایک، آپ کی شخصیت ہے منفرد شخصیت، لیکن آپ کے کام، دعوت بھی آپ کا کام، تعلیم بھی آپ کا کام، تربیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام. مگر ہمارے آقا کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء بنا کر بھیجے گئے. انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو ایسے مواقع مجھے یاد ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے. ایک تو موقع وہ ہے جس وقت حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، جو حضور کی نرینا اولاد. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، لو کان حیا ابراہیم لکان نبیا، اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے. اپنے بیٹے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا. ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان نبی یا بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا، وہ کیپیسٹی، وہ قابلیت، وہ استعداد، وہ لیاقت اگر کسی میں پائی جاتی ہے افراد انسانی میں، تو عمر میں وہ قابلیت پائی جاتی ہے. ادھر ان کے دل میں تمنا ہوتی ہے، ادھر اللہ آیات بنا کر قرآن کی اتار دیتے ہیں. لیکن انا خاتم النبیین ولا نبی بعد، حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اب اس امت کے درمیان حضور کی ان صفات کی ترویج کیسے ہوگی، رواج کیسے آئے گا، حضور کی ان صفات کو کیسے چلایا جائے گا، اور حضور کی کسی صفت کو آپ ادنا نہیں کہہ سکتے، حقیر نہیں کہہ سکتے. اللہ نے نبی علیہ السلام کو اتنا پسند فرمایا ہے، اتنا پسند فرمایا ہے کہ نبی کی زندگی میں ایک مرتبہ ہونے والا عمل بھی اللہ نے جاری رکھا، ان کو اتنا پسند کیا. اب مسئلہ کیا آ گیا، حضور کی شیونات کو زندہ کیسے رکھا جا سکتا تھا؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت تھی نماز ہاتھ اٹھا کر پڑھنا بھی، ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا بھی، ہاتھ باندھ کر پڑھنا بھی، ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا بھی. اللہ کو نبی کا ہر طریقہ پسند تھا. اللہ نے حنفی بھی بنا دی ہے، شافعی بھی بنا دی ہے، مالکی بھی بنا دی ہے، ہر طریقے کو زندہ رکھا اور کہا کہ میرے محبوب کا کوئی طریقہ حقیر نہیں، اور اتنا پسند ہے کہ وہ زندہ رہے گا صبح قیامت تک. جیسے مسائل فقہ میں یہ چار چیزیں ہم نے عرض کی ہیں، ویسے ہی حضور علیہ السلام کی صفات میں داعی اللہ ہونا، معلم ہونا اور مربی ہونا، یہ صفات ہیں. تو اس کو بھی اللہ نے زندہ رکھا تین صورتوں کے ذریعے سے. آپ کی صفت داعی اللہ ہونے کو اللہ نے زندہ رکھا دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے. آپ کی صفت معلمیت کو اللہ نے زندہ رکھا مدارس کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے. اور آپ کی صفت تزکیہ کو زندہ رکھا مشائق حقہ کے ذریعے سے. میں، میرا جملہ اچھا سمجھنا، میں نے ایک جملہ کہا ہے، میں نے کہا مشائق حقہ. ہوتا یہ ہے جس کو مقبولیت زیادہ مل جاتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور جس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے نا اس کی ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں بہت جلدی آ جاتی ہے. سمجھ، بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا ہوں، نہ کسی کے خلاف بولتا ہوں. اتنا سمجھ لو کہ جب کسی کو بہت زیادہ مقبولیت ہو جاتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور جس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے مارکیٹ میں اس کی ڈپلیکیٹ آٹومیٹک آ جاتی ہے. ایسے ہی چونکہ اللہ کے بہت مقرب، بہت محبوب اور پسند حضرات اولیاء رہے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ نے ان کے بارے میں واضح فرمایا ہے، تو بعض ایسے لوگ بھی چل پڑے کہ اپنے آپ کو ولی بتا دیا اور لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا، اور لوگوں کو بجائے کہ ان کی تربیت کرتے ان میں رسومات کو پیدا کر دیا اور دین سے بہت دور ڈال دیا، یہاں تک کہ ان کو نبی کا دشمن بنا دیا. میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نبی سے دشمنی کہتے کس کو ہے مجھے یہ بتاؤ. کوئی کافر بھی نبی سے دشمنی نہیں کرتا الا کوئی بہت ہی سنگ دل ہو اور دین کسی بھی مذہب کو نہیں جانتا ہو, وہ اور بات ہے. لیکن آج کافر بھی کہتا ہے کہ محمد سے اچھے لوگ نہیں رہے, وہ بہت اچھے تھے, کافر کہتا ہے نا. تو پھر ان سے دشمنی کر کون سکتا ہے؟ ان سے دشمنی کا مفہوم حضرات علماء کے اصطلاح میں یہ ہے کہ جو نبی کی سنت کے اگینسٹ جائے وہ نبی کی دشمنی ہے, یعنی بدعت کا اختیار کرنے والا نبی سے دشمنی کرنے والا اور محبت کرنے والا سنت کو زندہ کرنے والا. جو سنت کو زندہ کرے وہ نبی کا محب ہوگا اور جو بدعت کو زندہ کرے وہ نبی کا دشمن ہوگا, وہ نبی سے دشمنی کر رہا ہوگا. لیکن محبت کے لبادے میں ایسا اڑا دیا پہنا دیا کہ ہم پہچان نہیں سک رہے حق اور باطل. میرے دوستوں, اس مجلس میں میں تھوڑی سی بات اس زمن کی عرض کروں گا, پہچانو اور پہچان کر حق راستے کی طرف چلو. میں میری شخصیت یا میرے خاندان کی شخصیات کی طرف نہیں بلاتا, یہ میری خصوصیات میں سے ہے. میں عمومی دعوت دیتا ہوں, باقی مسائل بتانے کے بعد آپ کے حال پر چھوڑتا ہوں, کہتا ہوں کہ بھائی اب آپ اپنے نفس سے فیصلہ کرو, اپنے جی سے فیصلہ کرو. ہم قرآن و سنت میں جھانکیں, یہ ہمارے اکابر نے ہمیں طریقہ بتایا. بھائی کس کو اپنا معلم بنانا چاہیے, کس کو اپنا شیخ طریقت بنانا چاہیے, اس کو قرآن سے پرکھو. اگر پرکھنے میں آ جائے, سمجھ میں آ جائے, پھر آپ اس کی اقتدا کرو, اس کو فالو کرو. اللہ کے ولیوں کی پہچان قرآن کیا بتاتا ہے؟ یہاں سے اب گویا تھوڑی تھوڑی تعلیم کا بھی آغاز ہو جاتا, تھوڑی تھوڑی اصطلاحات میں یوں کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ سے تعلق جوڑنے کا جو راستہ ہے وہ تین طرح کا ہے. ایک آدمی اللہ سے تعلق قائم کر سکتا ہے, اللہ کا ولی بن سکتا ہے تلاوت کلام اللہ سے. جو آدمی بہت زیادہ تلاوت کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ اللہ کے کلام سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کلیم سے محبت ہو جاتی ہے, پھر اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. کلام کس کا ہے؟ کلیم کا. کلیم کون ہے؟ کلام کے. قرآن کے, قرآن ہے کس کا؟ کلام اللہ کہتے ہیں, یہ اللہ کا کلام. جب یہ اللہ کا کلام ہے تو جب کلیم اللہ ہوئے تو ایسی محبت اللہ سے ہو جاتی ہے اس کلام کی نسبت کے ساتھ کہ وہ اللہ والا ہو جاتا ہے, اللہ سے محبت ولایت تک اس کو پہنچا دیتی. دوسری صورت یہ ہے, دل پھینک عاشقوں کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے تذکرے عام ہو جاتے ہیں, اور جس شخص کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے لگ جاتا ہے. پہلی صورت تو یہ ہے کہ تلاوت کلام اللہ سے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لو. دوسری صورت یہ ہے کہ کثرت ذکر اللہ سے اللہ سے تعلق جوڑ لو. خود سے تلاوت کر کے دیکھ لی, وہ مزہ نہیں آ رہا, آتا بھی نہیں. کیوں؟ ترجمہ معلوم اس لیے ہے, مفہوم معلوم ہی نہیں ہے, کبھی بیٹھے نہیں کسی عالم کے سامنے, کوئی مستند ترجمہ پڑھا ہی نہیں ہے. خالی رمضان آیا, الف لام میم سے مناس تک یہ قرآن ہو گیا, رمضان نہیں بولے خوش. پورے سال میں رمضان میں یہ قرآن پڑھ لے کے خوش ہو جا رہا ہے. اس سے تھوڑی تعلق قائم ہوتا ہے. تعلق تو قائم کرنے کے لیے بہت کثرت چاہیے ہوتی ہے, بہت محنت چاہیے ہوتی ہے, مشقت کا کام ہوتا ہے. ایک ایک لفظ کو جاننا, اس کی گہرائی, اس کی گہرائی میں اترنا, اس کی عظمت کے ساتھ, اس کی محبت کے ساتھ, یہ کس کا کلام ہے, کون ہے اس کا نازل کرنے والا, کیسے یہ نازل ہوا, کس پر یہ نازل ہوا, اس کا تقدس کیا ہے, اس کا احترام کیا ہے. جب ان عظمتوں کو ملحوظ رکھ کے تلاوت کرے گا پھر وہ بات اور ہوتی ہے آدمی کو مقام پر پہنچانے کے. دوسری صورت میں نے عرض کی کہ بھائی کثرت ذکر اللہ سے تعلق مع اللہ کو قائم ہو, اللہ کے ساتھ تعلق قائم. کیوں؟ ایک عاشق وہ ہے جو فنا ہونے والے کے ساتھ عشق کرتا ہے, ایک عاشق وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والے سے عشق کرتا ہے. وہ اپنے کو فنا کرتا ہے, فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو بقا باللہ بنا دیتے ہیں. جو محبت الہی میں خود کو فنا کر دے وہ اللہ کے نام سے باقی ہو جاتا ہے. یہ تین صورتیں ہیں دوسری صورت تو یہ تھی کہ کثرت ذکر اللہ کرو، تیسری صورت یہ ہے کہ بھائی نہ تلاوت سے آپ کو وہ مرتبہ حاصل ہوا، نہ ذکر سے وہ مرتبہ حاصل ہوا، تو کم از کم اہل اللہ کی مصاحبت سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ ارے صاحب قرآن حدیث ہے نہیں، خالی بول رہی ہوں، جب تک قرآن نہ ہو بولنا ہمارا مزاج نہیں، قرآن ہوگا بات سامنے آئے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا اللہ کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ لوگوں ڈرو اللہ سے ایسے جیسے ڈرنا حق ہے۔ اب سوال یہ کہ اللہ یہ ڈر آئے گا کیسے؟ ڈر آنا نا، تقویٰ آنا نا زندگی میں، یہ تقویٰ آئے گا کیسے؟ ہم ان سے ان سے نہیں پوچھتے، ہم تو اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں اور کلام ہمیں جواب دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اے اللہ کیسے ڈریں؟ واسطہ کیا ہے؟ ذریعہ کیا ہے؟ تقویٰ زندگی میں کیسے آئے؟ میری زندگی پاکیزہ کیسے ہو؟ تو وہی قرآن کہتا ہے خود سے نہیں کر سکتا، تو کونوا مع الصابرین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک بالات کا عنوان ہے، انشاءاللہ کسی اور مجلس میں میں حقوق اللہ کے ضمن میں یہ بات عرض کروں گا، اس وقت میں نہیں تو پھر میری ٹاپک بدلتے چلی جائے گی، ایک گنمان پہ قائم نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت موجود ہیں، ایک مرتبہ عالمگیری میں، مسجد عالمگیری شانتی نگر میں، حضرت نے بیان فرمایا تھا کونوا مع الصادقین پر، لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک صاحب آگے میں، کیا لگے ہیں وہ صاحب، کہاں کے باتیں کر رہے ہیں، تو کیا ہوا میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بول رہی ہیں، کوئی ایک ہے تو بتاؤ، نیچے سے اوپر تک کون سچے ہیں؟ بعض لوگوں کی شان اور ہوتی ہے۔ حضرت اس وقت نے یہ فرماتے ہیں، حضرت نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ دیکھ بھائی، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جھوٹا یا اللہ جھوٹا، کون جھوٹا ہے تو فیصلہ کر لے، ہم تو جانتے ہیں۔ فمن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچ، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کس کی اور کی کیسے ہو سکتی؟ ہم تو اللہ کو سچا جانتے ہیں، اس لیے ہم نے بیان تو کر دیا۔ اب تم بتاؤ کہ تم یہ کہہ رہے دنیا میں سچے نہیں ہیں، تو جھوٹا اللہ کیسے ہوا؟ اس اعتبار سے تم اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہو کہ اللہ نے سچوں کو رکھا نہیں اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بول دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ سچے ہیں، اور سچوں کو رکھ کر اللہ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم فرماتے ہیں، سچوں کو اٹھا کر نہیں۔ پھر اب ہماری نگاہوں کا قصور ہوگا کہ ہم سچوں کو تلاش نہیں کر پا رہے۔ تلاش کرو، اللہ عطا فرمائیں گے، محنتوں کو قبول فرمائیں گے۔ من جد وجد، کہا جاتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ پا بھی لیتا ہے۔ جن سچوں کو تلاشنا ہے ان کی علامات کیا ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان کی دو بنیادی علامتیں بیان فرمائی ہیں اور دو ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ لفظ تاکید ہے، مفسرین کی اصطلاح میں ان، یہ بھی لفظ تاکید ہے، یہ بے شک کے معنی دیتا ہے، تحقیق کے معنی دیتا ہے۔ اولیاء اللہ، ہم جس نسبت کے ساتھ اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، جن سچوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی شناخت اللہ کیا بتا رہے ہیں، ان کی پہچان اللہ کیا بتا رہے ہیں۔ اللہ ایک بار تاکیدی جملہ نہیں لائے، اس کو اچھی طرح ذہن میں آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، جان لو بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تحقیقی بات ہے، اور یہ تمہاری تحقیق نہیں ہے، بولنے والے کی تحقیق، اور اس کی تحقیق کے بعد کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی تحقیق کے بعد تو تحقیق کر سکتا ہے کوئی نہیں سکتی تو کر کر سکے، سب مخلوق ہیں، حادث ہیں، اللہ خالق ہے، جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کیا تحقیق کرے؟ اللہ اپنی تحقیق بیان فرماتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کی شان یہ ہوتی ہے ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کو خوف نہیں ہوتا، وہ غمزدہ نہیں ہوتا. اس کے دو معنی ہیں، ایک مادی اور ایک روحانی. بے اعتبار مادیت اللہ ان کے قلب سے مخلوق کے ڈر کو نکال دیتے ہیں، لا خوف علیہم ان کی شان ہو جاتی ہے، پھر ان کی صفت یہ ہوتی ہے ولا یخافون لومۃ لائم، پھر وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ ہی کے گن گائے جاتے ہیں، اللہ ہی کا آوازہ بلند کیے جاتے ہیں، اللہ ہی کی پہچان کرائے جاتے ہیں، اللہ ہی کا نام رٹے جاتے ہیں، رٹائے جاتے ہیں، اللہ ہی کی طرف اللہ کے بندوں کو لگائے جاتے ہیں. یہ ان کی شان ہوتی ہے. ان کی اس کاز کو قوم پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھتی تو ان کو طنز کرتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں ان پر، ملامت کرتے ہیں ان کی. ان کی شان یہ ہو جاتی ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے جوڑنے میں ایسے منہمک مشغول ہوتے ہیں کہ ہر طرح سے یہ خوف سے نکل جاتا. ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. جب آدمی اپنی زبان چلاتا ہے اور زبان سے اثر نہ ہو تو ہاتھ چلاتا ہے. فرمایا کہ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب احقاق حق کی ضرورت پڑتی ہے تو ظلم و استبداد کے خلاف حق گوئی اور بے باکی ان کا خاصہ، ان کی خوبی، ان کا کمال اور ان کا ملکہ ہوتا ہے. چنانچہ آپ حضرات اولیاء کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، بہت سے واقعات ہمیں ملے گے. خواجہ معین الدین چشتی سنجری عمر اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وقت کے بادشاہ کے سامنے جانا پڑا اور حق گوئی کرنی پڑی، بے باکی سے انہوں نے حق کو واضح فرمائے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے زمانے کے بادشاہ کے سامنے جانا پڑا اور حق گوئی اور بے باکی سے دین حق کو ظاہر اور واضح کرنا پڑا. سب جانتے ہیں، میں نے صرف دو اولیاء کا تذکرہ کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دو ہی تھے، بہت ہیں، اب اس میں جانا نہیں ہے، اس لیے اشارے میں بات سمجھنے اور مضمون سمجھانے کے لیے ایک ایک اشارہ کافی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کھانا پکا نہیں دیکھنے کے واسطے ایک دانا کافی ہوتا ہے، مثال میں ایک دو چیزیں کافی ہیں. حضرات اولیاء حق گو اور بے باک ہوتے ہیں، مادیت میں مخلوق کا ڈر ان کے دل سے نکلتا ہے، اور یہ روحانی سلسلے کی تعلیمات میں سے خادری سلسلے کی جو بنیادی تعلیمات ہیں یہ اس کا حصہ ہے. محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے. آپ اپنے مریدین، منتسبین اور سالکین کو یوں نصیحت فرماتے ہیں، یاد رکھو لا نافع ولا ضار الا هو، لا الہ الا هو، نفع اور نقصان اللہ کی ذات سے ہونے والا ہے، مخلوق کی ذات سے نہ نفع کی امید رکھو اور نہ نقصان کا اندیشہ کرو. نفع ہوگا اگر مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آئے تو یہ محل ہے، اصل نہیں، اور اگر نقصان مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آئے تو یہ محل ہے، اصل نہیں، اس کے پیچھے منشاء ربانی ہے، کس کو نفع دینا ہے، کس کو نقصان پہنچانا ہے. جب ان کا عقیدہ یہ ہو جائے، بنیادی تعلیمات سے آگاہی ہو جائے، قادری سلسلے سے وابستگی ہو جائے، تو سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ بھائی نافع وزار اللہ کو سمجھو، مخلوقات کو نہیں. تو کیا یہ قادری ہو کر، ولی ہو کر اس مقام پہ نہ پہنچ جائے کہ مخلوق کا ڈر اس کے دل سے نکل جائے؟ تو ان کی شان مادیت میں یہ ہوتی ہے کہ مخلوق کو نفع و ضرر کا مالک نہیں سمجھتے، اس واسطے ان کو مخلوق سے ڈر بھی نہیں لگتا. ایک تو ان کی یہ شان ہوتی، اور اسی وجہ سے وہ اپنے کاز میں، اپنے کام میں اس قدر ارحماق سے، استقامت سے جم جاتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، کہ ان کی شان بے اعتبار روحانیت و آخرت پروردگار عالم قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا. چونکہ اولیاء کا تذکرہ چل رہا ہے تو ان کی میں ایک صفت کا تذکرہ، بے اعتبار مادیت مخلوق کو نافع وزار نہیں سمجھتے اور اسی لیے مخلوق سے نہیں ڈرتے. دوسری صفت یہ ہے ولا يخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. اپنے کام میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ خود پروردگار عالم ان کی موت کے وقت ان کے اوپر فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا ان الذین، بلا شبہ جو لوگ قالوا کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار، ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، ہماری ضروریات کا تکفل کرنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا، جب یہ کہتے ہیں تو زبان سے گالیاں بکنے والے گالیاں بکیں گے، لعن طعن کرنے والے لعن طعن کریں گے تو ان کی پرواہ نہیں کریں گے، ان کو ان کے راستے سے ہٹانے کے لیے زجر و توبیخ کی جائے گی، یہاں تک کہ انہیں مارا جائے گا، لیکن وہ استقامت سے دین پر جمے رہتے ہیں، اللہ کی توحید پر قائم رہتے ہیں، باعتبار نتیجہ پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے سے ان کو بشارت دیتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، خوف کی ضرورت نہیں، یہ روحانیت والا خوف، اب یہ آخرت والا خوف، یہ اللہ تسلی دے رہے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت میں دے رہے ہیں، کیونکہ اب تک خوف اگر ہوتا تو سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے اس کا ہوتا، اب جب موت کے وقت خوف سے نہ ڈرو نہ گھبراؤ، تسلی جو دی جا رہی ہے دنیا کے واسطے تھوڑی ہوگی، اب تو میں مری جا رہا ہوں تو کس کا ڈر، آخری دنیا کی جو سزا ہے وہ سزا موت ہے، اس سے زیادہ کیا ہے، جب آدمی خود مر رہا ہو اس سے کہا جا رہا ہے لا تخاف، خوف نہ کھا، تو اس کا کیا مفہوم ہوگا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری زندگی کی پاکیزگی کو اور دین پر استقامت کو اس قدر قبول فرما لیا کہ پروردگار عالم یہ فرما رہے ہیں آگے جہنم کا خوف نہ کر، آگے اللہ کے جلال کا خوف نہ کر، آگے اللہ کے قہر کا خوف نہ کر، آگے جا رہا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تسلی سے جا، تشفی سے جا، اطمینان سے جا، ارے صاحب جانے والے کو پیچھے والوں کا تو احساس ہوگا نا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا، میرے بھائی بہنوں کا کیا ہوگا، اور میری دکان کا کیا ہوگا، میرے تو رہتے ہیں سب کو ہے، اللہ فرماتے ہیں والا تحزنوا، آگے کا بھی ڈرنے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے کے بھی بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور استقامت سے جمے اور اگر اس پر کوئی حال پیش آ جائے، اللہ اس کی اولاد کو ضائع نہیں فرماتا، اللہ اس کی اولاد کو ضائع نہیں فرماتا، کیوں، سورہ کہف پڑھ لیجیے، حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بحث تو آپ کو پتہ ہے، قصہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، میں اپنے مضمون کا اس میں سے ٹکڑا نکال کے آپ کو سنا دیتا ہوں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دو یتیم بچے تھے، باپ مر گیا، اللہ فرماتے ہیں ان کا جو باپ تھا وہ نیک تھا، وَكَانَ تَحْتَ لَّهُمَا كَنْزُهُمَا، ان دونوں کے لیے اس نے خزانہ چھوڑ رکھا تھا پیچھے، دیوار کو اللہ نے خضر سے اٹھوا دیا اور اس کی حفاظت فرمائی، اس لیے حفاظت فرمائی کیونکہ ان کا باپ نیک تھا، اللہ کے دین پر قائم تھا، اللہ کی وحدانیت پر جمع ہوا تھا، تو پیچھے والوں کا کیا حسن ہوگا، جس کا اللہ نگہبان ہو، جس پر اللہ مہربان ہو، اس کو کس سے خوف ہو سکتا ہے، کس کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو صفت اللہ پاک یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ سچے ہیں کہ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ مخلوق سے نفع کی امید نہیں رکھتے، مخلوق سے نقصان کا اندیشہ نہیں رکھتے، لہٰذا وہ کسی سے ڈرتے نہیں، نہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کرتے ہیں، استقامت سے دین پر جمے رہتے ہیں، یہ پانچ باتیں ہمیں ان دو لفظوں میں ملتی ہیں، یہ اولیاء کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں، کس کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا کیا کہ کدھر کدھر کی جا کے آ رہا ہوں، جیسا دکھ رہا کیا، ایسا دکھتا ہے نہیں ویسا، ایک ہی پردلی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، دیکھو دنیا کے اندر ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جری القلب ہوتے ہیں اور بے غیرت ہوتے ہیں، دنیا میں دو قسم کے لوگ بھی ہیں، غیرت مند بھی ہیں، بے غیرت بھی ہیں، بزدل بھی ہیں، جری بھی ہیں، دنیا کے پہلوان کو دیکھ کے کہیں یہ کسی سے نہیں ڈرتا، یہ اللہ والا ہے بلکہ سمجھ جاتے ہیں، پہلوان ہے نا بھائی، کس سے بھی نہیں ڈرتا، آپ بول رہے ہیں اولیاء کے بیچارے خوف نہیں کرنے والا ہو تو کیا پہلوان کو دیکھ، ہر پہلوان ویسا نہیں رہتا، بس اچھے پہلوانہ بھی رہتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھے لوگوں کی میں نفی کر رہا ہوں. وہ پہلوان صاف لفظوں میں جو لوگوں کی زمین ڈبا دے، جو لوگوں کے گھر ڈبا دے، قبضہ کر کے بیٹھ جائے، لوگوں یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا کھا جائے، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرے، میں اس پہلوان کی بات کر رہا ہوں. بس ہے نا، اچھے پہلوان نہیں ہیں. اچھے پہلوان تو مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اپنے جسم کو بناتے ہیں اللہ کے راہ میں اپنے جان مال لگانے کے لیے، وہ پسندیدہ ہیں. اس کی ترغیب احادیث میں ہے، جسم بناؤ. ہم لوگ اتنے پھس پھسے سامنے ڈرایا تو اپنا پیشاب نکل رہا ہے. جسم بھی بننا، روح بھی بننا، دونوں طاقتور ہونا چاہیے. ضرورت پڑی تو جسم بھی میدان جہاد میں لگانا پڑے روحانیت کے ساتھ ساتھ. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ قریب ہی میں وہ وقت آنے والا ہے، حالات کے حساب سے تیار رہو. پہلوان وہ جو دنیا کے اعتبار سے اگر کسی سے نہ ڈرتا ہو تو اس کو ولی اس لیے نہیں کہتے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ بالکل خلاف ہے. ہم جو خوف نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ اولیاء کرام ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ دین پر استقامت سے رہتے ہیں. یہ بالکل الگ چیز ہے. اگر کوئی دنیا میں پہلوان ہو اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا تو کیا آپ اس کو ولی سمجھیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اگر وہ ایمان والا ہے. کیونکہ ایمان والا کسی کا مال نہیں دباتا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، کسی کی جگہ پہ ناجائز قبضہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان ہے والبعث بعد الموت، میں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا. تو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے اور قیامت کے میدان میں اس کے اس وقت تک قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ یہ جواب نہ دے دے، وعن مالہ من اين اکتسب وفیما انفقہ، کہ تمہارے پاس جو مال تھا وہ کہاں سے آیا اور کہاں لگایا، جب تک یہ جواب نہ دے دیں خداوند قدوس کے سامنے سے اس کے قدم ہل نہیں سکتے. یہ ایمان ہے نا اس کا، مسلمان کا، مومن کا. تو خوف نہ ہونا، ان کے مادی کائنات میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو کسی سے نہ ڈرتے ہوں، جریع القلب نظر آتے ہوں، لیکن یاد رکھو اگر ایمان نہیں ہے تو ان کا یہ جریع القلب ہونا قابل قبول بھی نہیں. کچھ بے پرواہ اور بے غیرت قسم کے لوگ ہیں، نہ بیوی کو پوچھ رہے نہ بچوں کو پوچھ رہے. ارے صاحب اس کو کوئی غم نہیں ہے، انہیں تو کیا انہیں ولی ہے؟ نہیں، مومن کو ہوتا ہے جو کسی کا حق طلب نہیں کرتا. بالخصوص انسان پر دو حق ہیں، ایک اللہ کا حق، ایک مخلوق کا حق. پھر اس کے اقسام ہیں، اللہ کے حق کتنے ہیں، مخلوق کے حق شروع ہوتے ہیں تو مخلوق میں کس کا کیا حق ہے، مثلا ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، یہ حقوق ہیں نا، یہ اقسام ہیں. دو بنیادی حق ہیں، ایک اللہ کا، ایک مخلوق کا، اس کو حقوق اللہ، حقوق العباد کہتے ہیں. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ حقوق کے ادا کرنے والا ہوتا ہے، بے پرواہ اور بے غیرت قسم کا نہیں ہوتا کہ نہ بیوی کو پوچھ رہا ہو، نہ بچوں کو پوچھ رہا ہو، نہ ماں باپ کو پوچھ رہا ہو، وہ ایسے نہیں ہوتا. تو دوسری علامت کیا سمجھ میں آئی؟ دو لوگ بے غیرت قسم کے بھی ہیں، غیرت مند اور جری بھی ہیں، یہ الگ ہیں وہ الگ ہیں. ان دونوں میں ہمیں تمیز کرنا ہوگا، حد فاصل کھینچنی ہوگی، حق کو چھانٹنا ہوگا اور حق کے ساتھ چلنا ہوگا، اور باطل کو اگنور کرنا ہوگا، بلکہ باطل کو ختم کرنے کی سعی اور کوشش کرنا ہوگا. اگر وہ ایمان والا ہوگا تو حق ادا کرنے والا ہوگا. الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوئے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی والے ہوئے. پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ صاحب یہی تو وہ ہیں جن کے ساتھ رہنے کا اللہ حکم فرما رہے ہیں، وکونوا مع الصادقین، تم ان کے ساتھ رہو. کچھ اور علامتیں ذہن میں رکھیں، چھ سات تو بتا دیا ہمیں. ایک بزرگ ہندوستان کے سرزمین پر بسا کرتے تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگوں میں ان کو شمار ہوتا ہے. وہ بیچارے اس دنیا سے جا رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے ایک کام یہ کیا، اپنی وصیت لکھی، اور وصیت لکھنا چاہیے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ وصیت کرتا ہے. اور ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے، اپن لوگ وصیت کرے تو کیا کر دے، وہ بڑا بنگلہ بڑی بیوی کا، چھوٹا بنگلہ چھوٹی بیوی کا، اور وہ زمین ہے تو بڑے بیٹے کی، وہ گھر ہے تو چھوٹی بیٹی کا، اپنی وصیت یہ ہوتی. لیکن وصیت اولیاء کرام کی اور ہوتی ہے، ان کی شان اور ہوتی ہے، وہ وصیت بھی جداگانہ کرتے. انہوں نے اپنی وصیت کی کہ بھائی میرا وقت قریب ہے، آؤ میں وصیت لکھا دیتا ہوں میری، کیونکہ ان کے پاس تو تھا ہی نہیں کچھ، نہ بنگلہ تھا نہ کوٹھی تھی، کچھ بھی نہیں، دنیا انہوں نے جمائی نہیں. میری وصیت یہ ہے کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے. اب غور سے سننا، یاد رکھنا، کوشش کرنا، تین باتیں کہہ رہا ہوں، غور سے سننا، یاد رکھنا، کوشش کرنا. اللہ مجھے بھی، میرے لیے بھی دعا کر. وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر میرے جنازے میں آنے تک تکبیر اولا نہ چھوٹی. ایک یہ جس کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ دوستی انس ہوتا ہے، جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی عبادت ایسی محبت سے کرتا ہے کہ باہر اس کا دل لگتا ہی نہیں، وہ مسجد 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 کرنے لگتا ہے. یہ اولیاء جانتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے، ایک فارسی محاورہ ہے، ولی را ولی می شناس، ایک ولی ہی دوسرے ولی کو پہچانتا ہے، دوسرا عام آدمی نہیں پہچان سکتا. وہ جانتے تھے کہ صاحب نماز کی بڑی اہمیت ہے، اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے، جو آدمی نماز چھوڑ دے وہ ولی کیسا؟ سمجھ آگے پر اولیاء کی علامت بتا رہا ہوں. کچھ ولایت کے دعوے کر رہی ہے، بول رہے کہ صاحب آپ بیت ہو جا، بولے نمازا ومازا سب معاف. حضور علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، سید العالم ہیں، صاحب قاب حسین ہیں، معراج شریف میں اللہ کے قریب ہونے والوں میں سے ہیں. آپ سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے محبوب آپ اپنے رب کی اس قدر عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ جائے. یہ میں بہت دبے ہوئے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے اس کا صاف مفہوم یہ ہے، تو مرے تک عبادت نہ کو چھوڑ. سب کو سمجھ رہے ہیں، گاؤں والے بھی سمجھ جاتے ہیں، اتنا موٹا جملہ، مرے تک عبادت نہیں چھوڑ سکتے. وَعْبُدْ رَبَّكَ، تم اپنے رب کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے. جب ان کو نہیں ہوئی موت تو اپنے کو کیسا ہوتی، پھر وہ شجرے گجرے کچھ بھی کام نہیں آتے، گجرے کام آتے ہیں نہ دھندے کام آتے، کچھ بھی کام نہیں. ولی کو پہچانو، ولی کو جانتا ہے حضرت خواجہ خطب الدین بختیار کاکی اپنے وصیت میں یہ لکھوا رہے کہ میرا نماز جنازہ وہ پڑھا ہے کہ جس کی زندگی میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر میری نماز جنازہ میں آنے تک چھوڑ دو. پورا بولو، پھر کھانا تیار ہے کر دو، یہ کھاتے وہ کھاتے ہو، میں ختم ہی نہیں ہوگا تو روزہ. اچھا جزاک اللہ، چلیے جزاک اللہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے وصیت فرمائی کہ بھائی میری نماز جنازہ وہ پڑھا ہے جو بالغ ہو، یہ جملہ سننا، بالغ ہونے کے بعد سے لے کے میری نماز جنازہ میں آنے تک اس کی کوئی نماز تکبیر اولا سے نماز پڑھی ہو، کوئی تکبیر اولا اس کی فوت نہ ہوئی. بھائی ایک رکعت تو چھوٹ سکتی نا، نہیں چھوٹ سکتی، کبھی سو گئے، آنکھ لگ گئی، دیر سے تھکے ہوئے تھے، سفر کر کے آئے تھے، سنت نہیں ہوئی تھی، فجر کی ایک دو رکعت سنت ضروری ہے، موقعہ ہے، وہ پڑھے پڑھے تک امام صاحب رکوع کر لیے. ہوتا نہیں ہوتا، کبھی نماز چھوٹ سکتی، کبھی تکبیر اولا رکعت چھوٹ سکتی، کبھی تکبیر اولا بھی چھوٹ سکتی. لیکن عجیب وصیت کی انہوں نے، یہ کہا کہ بھائی وہ نماز جنازہ پڑھائے جس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی. یہ کھیل نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی پہچان انہوں نے بتائی ہے. اور ولی جانتا ہے کہ ایک نمازی کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے اور ایک بے نمازی کا کیا انجام. نماز جنازہ وہ پڑھائے جو خود نمازی ہو تو اس کے اثرات جنازے کو حاصل ہوتے ہیں، اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک دوسرے بزرگ ہیں، فرمایا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی، راستے سے جا رہی تھی، اب عمر ہو جاتی ہے 60-70 سال کے بعد، ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں، تھر تھر آنے لگ جاتے ہیں. وہ ایک کٹورے میں تیل لے لے کے ایک لکڑی پکڑ کے جا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے تیل کا کٹورا چھوٹ گیا، ٹھوکر اوکر لگی ہوگی، ان بیلنس ہو گئی. اب وہ زمین پہ تیل گرا تو رونے لگ گئی، کیونکہ غریب تھی، کچھ دوسرا تھا نہیں بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے. वो रास्ते से एक दूसरा आदमी जा रहा था, उन्हें बोला क्या हुआ अम्मा, बोले तेल गिर गया। मैं तो मुसाफिर हूँ, रास्ते से जा रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, अलबत्ता मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि सामने एक झोपड़ा है, वो झोपड़े में एक अल्लाह का वली है, वो लोग अल्लाह के मखलूक से बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, शायद तुम्हारा कुछ काम बन जाए। वो उनके पास चली गई, वो मुसाफिर चला गया। अब वो अल्लाह के वली के पास जाके कहने लगी कि भाई आप अल्लाह के मखलूक से बहुत मोहब्बत करते हैं अल्लाह की वजह से, लिहाजा मैं अल्लाह की मखलूक में से ही हूँ, अब तुम्हें तो पता ही है, अब मैं गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, थोड़ा सा तेल था लेके जा रही थी, वो भी हाथ में चला और ज़मीन पर गिर गया, अब कुछ भी नहीं है, कुछ तो भी करो। उन्होंने कहा कि अम्मा ये मेरा झोपड़ा है, यहाँ कुछ पड़ा मिला तो ले ले, वरना मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुझे देने के लिए इस वक्त आएगा तो तुझे बुला के दे दूँगा। उसने कहा कि नहीं मैं ये सब नहीं सुनती, मेरे को होना पड़े नडल्ला गुल मोहम्मद खान के बाद ऐसे होते। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं है नहीं तो दूंगा क्या, बोले नहीं नहीं देना हो। उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा करो जहाँ तेल गिरा मुझे वहाँ लेके चले जाओ, ले लेके गए। तो वहाँ जाकर उन्होंने जो बात इरशाद फरमाई, ये उनकी करामतों में भी जिक्र किया जाता है और उससे जो सबक हमें लेना है वो ज़्यादा अहम है। उन्होंने एक जुमला ज़मीन से मुखातब होकर कहा कि ज़मीन इस बुढ़िया का तेल लौटा दे, लौटा भी अपन पूरी उम्र पुकार लेते बैठे तो नहीं लौटा थी, ए ज़मीन इस बुढ़िया का तेल लौटा दे, अगर नहीं लौटाई तो एक बेनमाजी को ला के यहाँ दफन कर देता हूँ। इतना बोलना था। सीरत निगारों ने लिखा है कि ज़मीन से जैसे फव्वारा निकलता है, तेल निकला, बुढ़िया ने पकड़ा और अपने घर लेके चली। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ज़मीन जानती है कि जब एक बेनमाजी मरता है तो अल्लाह के अजाबात के दरवाजे खुल जाते हैं। ज़मीन को पता है, ये अल्लाह का वली जानता है कि बेनमाजी से जनाजा नहीं पढ़ाना है, नमाजियों से जनाजा पढ़ाना है। समझ में आ गई बात? मैं औलिया की अलामत बता रहा हूँ, उसमें से एक अलामत ये कि वो नमाजों का अहतमाम करने वाले। अब उन्होंने वसीयत, अच्छा एक से बढ़ के एक हार्ड, चार वसीयतें की उन्होंने, एक से बढ़ के एक टफ। अब उन्हें ये नहीं हुआ तो ये कर लो, ये नहीं हुआ नहीं तो ये कर लो, बल्कि अल्टरनेट रख देना, वहाँ अल्टरनेट नहीं है, एक से बढ़ के एक टफ है, चैलेंजेस है। दरअसल औलिया की शयूनात हैं वो, मकामात हैं। एक वली तो वो होता है जो तकबीर उला का अहतमाम करने वाला होता है, बोले ये तो छोटा है, मेरे को इससे बड़ा वली मेरा नमाज जनाजा पड़ा है। उससे बड़ा वली कौन है? फरमाया कि उससे बड़ा वली वो हो सकता है जिसकी ज़िंदगी में असर की सुन्नतें खजा ना हुई, बालिग होने से लेकर मेरे जनाजे में आने तक। असर की सुन्नत के बारे में हुक्म क्या है मालूम है? उलमा ने लिखा है, फुकहा ने, कि सुन्नत गैर मुअक्कदा दाखिले नफिल है। सुन्नत गैर मुअक्कदा दाखिले नफिल है, यानी इसको नफिल में शुमार करते हैं। सुन्नत तो है लेकिन गैर मुअक्कद है, इसकी ताकीद नहीं है। समझ में आ गया? इसका मतलब वो ये बयान फरमा रहे हैं हज़रत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह, वली वो होता है जो शरीयत को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि नमाज शरीयत का हिस्सा है। और सुन्नत बताकर वो ये अलामत बता रहे हैं कि वली वो होता है जिसकी सुन्नत कभी नहीं छूटती, क्योंकि मुस्तफ़ा को छोड़ के कोई वली नहीं बन सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के कोई वली बना आज तक? उन्हीं के नक्श कदम पर चलकर आदमी ज़िंदगी में विलायत के मकामात हासिल करे तो करे, उनको छोड़ के कोई कहीं नहीं पहुँचा सिवाय जहन्नम। दूसरी फिर उससे टफ चैलेंज, उससे टफ चैलेंज ये दे दिया। तीसरी वसीयत ये फरमाई कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ा है, बालिग होने से लेकर मेरे जनाजे में आने तक जिसकी तहज्जुद खजा ना हुई। अपन अगर बोले ना मेरी नमाज जनाजा ऐसा पढ़ाना जिसकी तहज्जुद कभी ना छूटी हो, अपना जनाजा सड़ जाएगा लेकिन कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, सच्ची बात है ना, हकीकत है, हमारे हाल, हमारे ज़माने का हाल है। अल्लाह हम सब को समझ अता फरमाए। ये तीसरी अलामत क्या है? असल में जो सिर्फ ज़ाहरी पहलू को देखेंगे वो नहीं समझेंगे कि हज़रत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियारी काकी कहना क्या चाहते हैं। बज़ाहिर नमाज फ़राइज़ में से है, शरीयत का हिस्सा है, सुन्नत गैर मुअक्कदा नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े से ताल्लुक़ रखती है, और तहज्जुद नफिल है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया کہ مجھ سے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے. فتحجد بہ نافلۃ اللہ، اور تمہارے لیے تہجد کو نفل بنایا گیا ہے، اور رات کی نمازوں سے اللہ سے جو تعلق قائم ہوتا ہے یہ ولی جانتا ہے، عام آدمی نہیں جانتا. اور جس پر یہ قرآن اترا ہو وہ نہ جانے تو اور کون جانے گا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ رات کی نمازوں سے اللہ سے وہ تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ وہ محبت، وہ انسیت، وہ لگاؤ ہو جاتا ہے، کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات رات بھر کھڑے رہنا شروع فرما دیا تھا. اتنا کہ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ خدوم میمنت متورم ہو جایا کرتے تھے، یعنی آپ کے پائے مبارک ورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے، اتنا کھڑے رہتے تھے. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا تو اتنا سمجھ لو کہ اللہ کو قرآن اتارنا پڑا اپنے حبیب کی تسلی کے لیے، اور یوں فرمایا طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے میرے نبی میں نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں. سورہ طہ کی ابتدائی ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اللہ پھر رات کی نماز چھوٹ جائے گی، آپ سے تعلق ٹوٹ جائے گا، آپ سے وابستگی کیسے ہوگی، آپ سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا تھوڑے سے بھی کام چلا لوں گا. یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القران ترتیلا. اب اللہ نے ترتیب دی، رات کا کچھ حصہ پڑھ لو، چلو ہم اس سے بھی تمہارا کام بنا دیں. رات کی نماز کا تعلق کیا ہے؟ نوافل سے، اور کثرت نوافل سے اللہ سے بندہ قرب حاصل کرتا ہے. حدیث قدسی میں بات موجود ہے. اصل میں خواجہ خطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے کہ لوگوں، آدمی شریعت چھوڑ کے ولی نہیں بنتا، آدمی نبی کا طریقہ چھوڑ کے ولی نہیں بنتا، آدمی نفل چھوڑ کر ولی نہیں بنتا، شریعت، طریقت اور نوافل کی کثرت سے اللہ کا ولی بنا کرتا ہے. اس سے ٹف چیلنج. آخری وصیت یہ فرمائی کہ بھائی میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے دس عورتوں کے علاوہ کسی کو نہ دیکھا ہو. یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جہاں سے اندازہ کر کے بتا رہا ہوں، 10-12 وہ قرآن مجید کی ایک آیت میں ذکر اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعه وامہات نسائکم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يا رب، قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان کرنا یہ کون ہے؟ یہ مقدس ہے، یہ محترم ہے، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بھائی کی بیٹی ہے، بہن بھانجی ہے، بھتیجی ہے، ہماری اصطلاحات میں جیسا کہتے ہیں رضائی ماں ہے، رضائی ماں کی بیٹی ہے، دودھ شریک بہن جس کو کہتے ہیں. یہ کچھ رشتے ہیں جو اللہ نے مقدس اور محترم اور محرم ہونے کی حیثیت سے بتائے. فرمایا کہ میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے، میری نماز جنازہ وہ ادا کرائے جس نے بالغ ہونے سے لے کر میری نماز جنازہ میں آنے تک کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو. اپن گھر سے نکلے تو اتنے بڑے بڑے پوسٹر ہیں، اپنے سے بھی بڑے، اب نگاہیں کی حفاظت ہو سکتی ہے. فرمایا کہ اولیاء کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے اس قدر لو لگا لیتے ہیں کہ مخلوق ان کی نظر میں نہیں سماتی، ان کی مخلوق ان کی نظر میں نہیں سماتی. یہ چار علامات بتائی گویا اولیاء کی. کون؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے میں اوپر کے بزرگوں میں سے، چشتیہ سلسلے میں رہتے ہیں، چشتیہ. اب دیکھیں ایک اور علامت، اب کون پڑھایا ہوں گا نماز جنازہ؟ ایک آدمی، صبح سے شام ہو گئی کوئی آ رہا نہیں، کوئی نماز جنازہ پڑھا رہا نہیں، لوگ تھوڑی تھوڑی دیر سے اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو کوئی ایسا ایسا ہے تو آؤ نماز پڑھا دو تاکہ خواجہ صاحب کی تدفین عمل میں آئے، کوئی نہیں آ رہا. بالآخر سامنے کے صف، یعنی آدمی اس میں تھا لیکن وہ آگے نہیں آ رہا تھا کسی خاص وجہ سے، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ اپنے عمل کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا. اب آگے آیا، خواجہ صاحب کا جنازہ ہٹایا، کفن ہٹا، جنازے سے کفن ہٹا کر پیشانی کا بوسہ دیا جو طریقہ مسنون ہے. پیشانی کا بوسہ دینے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا کہ خواجہ صاحب آپ کو کیا ملا مجھے رسوا کر کے، آپ کو کیا ملا مجھے رسوا کر کے؟ اگر میں اپنا راز راز رکھتا ہوں تو آپ کا جنازہ نہیں پڑھا جائے، اور اگر آپ کا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز راز نہیں رہے گا۔ میں نے جو کیا تھا وہ جس کے لیے کیا تھا، یا تو اللہ جانتا ہے یا خواجہ صاحب بحیثیت شیخ جانتے ہیں، یعنی وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا، اور وہ اپنے اس عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کوئی بھی آدمی ولایت کے کسی بھی مرتبے اور مقام پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں اخلاص نہ آئے، لوگوں کے لیے عمل نہ کرتا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی معرفت کرنے، اپنی پہچان بنانے کے لیے، اپنے ارد گرد مجمع اکٹھا کرنے کے لیے وہ عبادت نہ کرتا ہو، وہ ایسی عبادت کرنے والا ہو کہ اس کا اللہ اس کی عبادت کو جانے یا وہ جانے، یا اس کا تربیت کرنے والا شیخ اس کے حال احوال سے واقف ہونے کے لیے اس سے پوچھے، یا وہ اپنے شیخ سے اپنے حالات کا تذکرہ کرے اور بات ہے۔ تو میرے دوست، اخلاص عمل میں یہ ولایت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ چار علامتیں خواجہ صاحب نے بتائیں اور ایک علامت خواجہ صاحب کے مرید نے بتائی، کتنی ہو گئے؟ یہ پانچ ہوئے، اس سے پہلے بولا تو پورے بھول گئے، سات آٹھ بولا نا، بس چلو اللہ کا ناشتہ کر لو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔